إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد بريلوية أحمد رضا خان بريلوي کی نظر میں اور دعوت غور و فکر انما تذکر اولو الالباب کا درس جاری ہے. غلط فہمیاں اور ان کا ازالہ. پچھلے دروس میں جو زیادہ قوی غلط فہمیاں تھی ان کا بیان کیا تھا, اور جو باقی غلط فہمیاں ہیں ان کا بیان کرتے ہیں. آج کے درس میں ایک مشہور غلط فہمی ہے جس سے تقریباً بریلویوں کے صرف علماء اور طالب علم ہی نہیں بلکہ عوام الناس بھی واقف ہیں. غلط فہمی یہ ہے, وہ کہتے ہیں تم لوگ خامخواہ لوگوں کو, مسلمانوں کو شرک سے ڈراتے ہو. شرک سے تو ڈرنا نہیں چاہیے کیونکہ کلمہ گو مسلمان مشرک ہو ہی نہیں سکتا. اس ایک جملے میں دو بڑی غلط فہمیاں ہیں اور ان کے جواب کے تقریباً 40 کے قریب دلیل موجود ہے, قرآن مجید کی آیات اور صحیح احادیث. پہلی غلط فہمی یہ ہے کہ شرک سے ڈرنا نہیں چاہیے, اور دوسری غلط فہمی یہ ہے کہ کلمہ گو مشرک نہیں ہو سکتا. یعنی جس نے ایک مرتبہ زبان سے کلمہ پڑھ لیا وہ مومن ہے, وہ کبھی مشرک ہو نہیں سکتا. تو یہ دو غلط فہمیاں ہیں. پہلی غلط فہمی کہ شرک سے ڈرنا نہیں چاہیے, اس کے جواب میں نمبر ایک, شرک سے ڈرنا چاہیے, ہمارا یہ جواب ہے. وجہ کیا ہے؟ نمبر ایک, شرک وہ بدترین گناہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح احادیث میں بڑی سختی کے ساتھ بیان کیا. آپ کوئی بھی ایسا گناہ نہیں ملے گا جس میں اللہ تعالیٰ نے سختی اختیار کی ہے اور اسے آگاہ کیا ہے جیسا کہ شرک کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. تو آئیے دیکھتے ہیں شرک کی برائیاں کیا ہیں, اور دیکھیں قرآن مجید کا انداز بیان دیکھیں. جب شرک کا معاملہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا انداز کیا ہوتا ہے, کس طریقے سے اللہ تعالیٰ شرک کو بیان کرتے ہیں. یاد رکھیں شرک وہ گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا. ارشاد باری تعالیٰ ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, سورۃ النساء آیت نمبر 48. بے شک اللہ تعالیٰ لا یغفر کبھی مغفرت نہیں فرماتا, ہرگز نہیں. ان یشرک بہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے, اور شرک کے علاوہ کوئی بھی گناہ ہو تو اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے. نمبر دو, شرک سب سے پہلا حرام ہے. محرمات بہت ساری چیزیں ہیں لیکن شرک سب سے پہلا حرام ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے, قل تعالوا اتلو ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا, تو سب سے پہلے شرک کا نام لیا. قل تعالوا, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیجئے آؤ, اتلو ما بیان کرو، اس پر تلاوت کرو، ما حرم ربکم علیکم، اللہ تعالی نے تمہارے رب نے تمہارے اوپر کیا کیا چیزیں حرام کی ہیں، کیا چیزیں ہیں، کیا سود ہے، زنا ہے، والدین کی نافرمانی ہے، یہ سارے محرمات ہیں. لیکن سب سے پہلے اللہ تشرکو بھی شیئا، اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، کسی ذات کو بھی. نمبر تین، شرک تمام اعمال کو اکارت کر دیتا ہے، ایسا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اگر کسی شخص سے شرک ہو جائے، چاہے قول سے یا عمل سے یا عقیدے سے، اس کے سارے کے سارے اعمال جتنی بھی نیکیاں تھیں سارے اکارت ہو جائے، کچھ نہیں بچتا شرک کے ساتھ. اگر 40 حج کیا ہے، ایک شرک سے سب کا سب ختم ہو گیا. اگر 5 وقت نماز با جماعت پہلی صف میں 50 سال مسلسل ادا کرتے رہے لیکن ایک مرتبہ شرک کر لیا، سارے کے سارے اعمال اکارت. تو شرک کے سامنے کوئی بھی نیک عمل نہیں ٹھہرتا. ارشاد باری تعالی ہے، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، سورۃ الانعام آیت نمبر 88. اگر وہ شرک کریں، اور ضمیر کس کی طرف ہے جانتے ہیں؟ سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا ذکر کیا، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا نام لے کے ذکر کرنے کے بعد، تقریباً 18 نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا نام لے کے ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آخر میں یہ فرما رہے ہیں، لو اشرکو، اگر یہ بھی شرک کریں، اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کبھی شرک نہیں کرتے، ہمارا ایمان ہے، لیکن اگر ان سے بھی شرک ہو جائے تو ان کے بھی سارے کے سارے عمل اکارت ہو جائیں. اور خاتم الانبیاء والمرسلین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سید ولد بن آدم، پوری کائنات میں اگر کوئی بہترین مخلوق ہے تو وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمایا سورۃ زمر میں، لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو بھی شرک کرے تو تیرے بھی سارے کے سارے عمل اکارت ہو جائے. نبوت، جی ہاں، نبوت بھی چلی جائے. شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ شرک کے سامنے بڑی سے بڑی عبادت، بڑی سے بڑی فضیلت بھی نہیں ٹھہر سکتی. نمبر 4، مشرک پر جنت حرام ہے. اسی عرض بار تعالیٰ ہے، انہم من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، سورۃ المائدہ آیت نمبر 72. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک جو شرک کرے، من یشرک باللہ اسم شرط ہے، دیکھیں سارے کے سارے صیغ العموم ہیں، جتنی بھی آیت میں نے بیان کی ہیں صیغ العموم، جیسے میں نے پہلے بیان کیا تھا، صیغ العموم میں عربی زبان میں صیغ العموم کہتے ہیں اس صیغے کو، اس جملے کو جس میں ہر چیز شامل ہو، جس میں سب داخل ہوں، جس کے مختلف افراد ہیں اس جملے میں، اس عموم میں سارے کے سارے داخل ہیں، اسے کہتے ہیں صیغۃ العموم. یعنی شرک کے معاملے میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسے شریک کیا جا رہا ہے اور شرک کرنے والا کون ہے. تو جو بھی شرک کرے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر، اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا ہے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے. یہ سب سے بڑے ظالم ہیں. شرک سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم. انسان اپنے والدین کی نافرمانی کر کے ان پر ظلم کرتا ہے، زنا کر کے اپنے نفس پہ ظلم کرتا ہے، لیکن شرک ایسا بھیانک ظلم ہے جو سب سے بڑا ظلم. اللہ تعالیٰ نے اسے بیان کیا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، سورۃ لقمان میں جب لقمان رحمت اللہ علیہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، خود بھی مومن بیٹا بھی مومن، نصیحت کیا تھی سب سے پہلے؟ یا بنی لا تشرک باللہ، شرک کبھی نہ کرنا. کیوں شرک نہ کرنا؟ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے. آخر کیوں سب سے بڑا ظلم ہے جانتے ہیں؟ اس لیے کہ جو شرک کرتا ہے وہ خود بھی شرک کرتا ہے اور جو اسے دیکھتے ہیں وہ بھی شرک کرتے ہیں، وہ اپنے اوپر بھی جنت حرام کر رہا ہے، وہ اپنے ساتھ دوسروں کو بھی جنت کے اوپر بھی جنت حرام کر رہا ہے۔ تو ایک عمل سے جتنے لوگ متاثر ہوتے ہیں سارے کے سارے اس بدترین گناہ میں شامل ہو جاتے ہیں جس کی بخشش نہیں، جس کے لیے شفاعت بھی کسی کی نہیں چلے گی، جس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے جہنم ہے۔ نعوذ باللہ من الخذلان۔ مشرک کا خون اور مال حلال ہے، یاد رکھیں مشرک کا مال اور خون حلال ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فاقتلوہم فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم یا فاقتلوہم حیث ثقفتموہم، دوسری آیت میں جہاں پر بھی دیکھو مشرکوں کو کیا کرو؟ قتل کرو۔ کہاں دیکھو؟ روڈ پہ چلتے ہوئے دیکھو؟ نہیں، میدان جنگ میں، جب جنگ شروع ہو جائے تو وہاں پر نہ چھوڑو۔ روڈ پہ چلتے ہوئے کافر کو یا مشرک کو، روڈ پہ چلتے ہوئے کسی کو نہیں مارنا۔ قرآن مجید کا مفہوم یہ نہیں، کچھ لوگ اگر آتے ہو آیت کو پڑھ کے کسی کو قتل کر دیتے ہیں تو یاد رکھے اگر وہ شخص ذمی ہے یا مستعمر یا معاہد ہے تو اس شخص پر جنت حرام ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی معاہد کو قتل کیا تو اس پر جنت حرام ہے، اور جنت کی خوشبو 40 سال کے فاصلے پر محسوس ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور صحیح بخاری مسلم میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فاذا قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم وحسابهم على الله۔ مجھے حکم دیا گیا، اللہ تعالی نے مجھے حکم دیا کہ میں جنگ کروں، جہاد کروں مشرکوں کے خلاف، لوگوں کے خلاف، جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ نہیں کہتے۔ جب وہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں گے تو اس لفظ کو کہنے کی وجہ سے ان کا مال اور ان کا خون حرام ہو جاتا ہے، کسی کے لیے جائز نہیں کہ ان کے مال کو مال غنیمت بنائے اور ان کا قتل کرے، کسی کے لیے جائز نہیں۔ اور دوسری روایت میں آیا ہے الا بحقها، یعنی فاذا قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها، ان کا مال اور ان کا خون حرام ہو جاتا ہے الا یہ کہ اس کا حق ادا نہ کریں۔ قاتل ہے، قتل ثابت ہو گیا ہے، سزا کیا ہے اس کی؟ سزا موت ہے، تو یہاں پر قتل کیا جائے گا کہ نہیں؟ یہ لا الہ الا اللہ کا حق ہے۔ ایک شخص مرتد ہو گیا، اس نے شرک کیا یا تارک الصلاح ہے، تو ایسا شخص کو حجت قائم ہونے کے بعد قتل کر دیا جائے گا، تو اس کا بھی قتل ہوا، کلمہ بھی پڑھا اس نے، تو حق ادا کرنے کا یہ مقصد ہے کہ لا الہ الا اللہ کا حق ادا کیا جائے۔ اگر کوئی شخص شادی شدہ ہے، محسن ہے، زنا کرے اور اس زنا ثابت ہو جائے تو اس کی سزا کیا ہے؟ سنسار کرنا، سزا موت ہے۔ تو الا بحقها کا یہ مطلب ہے کہ الا یہ کہ اس کا حق نہ ادا کیا جائے، پھر تو اس کا خون بھی حلال ہو سکتا ہے۔ نمبر 6، نمبر 7، شرک تمام کبیرہ گناہوں سے سب سے بڑا گناہ ہے، جیسا کہ نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ صاحب نے کہا بھلے یا رسول، جی ہاں یا رسول، ہمیں بیان کریں۔ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرمایا الاشراک باللہ، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، تو یہ سب سے بڑا گناہ، کبیرہ گناہوں سے بھی بڑا گناہ ہے۔ دیکھیں سود ہے نا، سود کبیرہ گناہ ہے، اور سود کا کم سے کم درجہ ایسا ہے نعوذ باللہ جیسے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، یہ سود کا کم سے کم درجہ ہے، اور شرک اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ سود سے تو لوگ ڈرتے ہیں، میں ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ ماشاءاللہ داڑھی ہے اور سمجھتے ہیں کہ اس حدیث کو بھی پڑھا ہے کہ کم سے کم درجے کا سود جو ہے وہ ماں کے ساتھ زنا کرنے سے بھی زیادہ اس کو عقاب ہے، یا اس کی سزا ایسی ہے جیسے کہ کوئی شخص نعوذ باللہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے لیکن قبر کا طواف کرتے ہیں. تو اللہ کے بندے آپ کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ اکبر الکبائر کیا ہے؟ الاشراک باللہ. اگر سود کھانا گناہ کبیرہ ہے تو شرک کرنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے, لوگوں کو سمجھ نہیں ہے, یہ وہ سمجھنا نہیں چاہتے. پھر یہ چند برائیں تھیں شرک کی جو میں نے بیان کی ہیں. تو شرک سے اس لیے ڈرنا چاہیے, نمبر ایک, شرک کی اتنی بڑا گناہ ہے, اتنی خرابیاں اور برائیں ہیں شرک کی, تو ڈرنا چاہیے. نمبر دو, اکثر لوگ اس سے غافل ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شرک کا مطلب ہے بتوں کی عبادت کرنا, اور ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ مسلمان سے شرک ہو سکتا ہے, اور ان کو یہ بھی نہیں پتا اگر شرک بھی ہو جائے تو اتنا بڑا گناہ ہے. تو جہالت اکثر و غافل ہیں, تو ہمیں اور احتیاط کرنی چاہیے, اس سے ڈرنا چاہیے, کیونکہ اکثریت ہمیشہ برائی کی طرف لے جاتی ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون, ولیکن اکثر الناس لا یشکرون, سبحان اللہ. تو زیادہ تر لوگ ناشکر ہیں, زیادہ تر لوگ جاہل ہیں, تو اسے بچ کے رہنا چاہیے. نمبر تین, شرک سے تو کافر نہیں ڈرتا, آپ جانتے ہیں شرک سے تو کافر نہیں ڈرتے, جانتے کیوں؟ کیونکہ کافر تو شروع سے اللہ تعالیٰ جھٹلاتا ہے, اللہ تعالیٰ کو مانتا ہی نہیں ہے, تو شرک تو دور کی بات ہے. فرعون شرک سے ڈرتا تھا کیوں؟ خود کافر تھا, وہ تو کہتا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں, تو اس نے کہا شرک سے ڈرنا تھا. اور کافروں کی مشابہت حرام ہے, تو کافر شرک سے نہیں ڈرتے, ہمیں شرک سے ڈرنا چاہیے. نمبر چار, شرک سے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام بھی ڈرتے تھے. ارے کیا انبیاء بھی ڈرتے تھے؟ جی ہاں, اس کا ثبوت قرآن مجید ہے, اپنی طرف سے کوئی بات نہیں. اور یہ بھی نہ کہنا کہ حدیث ضعیف بھی ہو سکتی ہے, اللہ کے کلام ہے, واضح الفاظ ہیں. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام امام الانبیاء والموحدین, ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب ہوش سنبھالا تو مشرک گھرانہ تھا, اور مشرکوں کے سرداروں میں سے ایک سردار ان کا اپنا والد تھا. بچپن سے ہی توحید کی دعوت کا آغاز کیا, اپنے گھر سے شروع کیا, مرتے دم تک توحید کی دعوت زبان پہ تھی, ساری زندگی جب سے ہوش سنبھالا وفات تک. اس کے باوجود بھی دیکھیں کیا کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کیسے بیان کرتے ہیں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام, اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں, اس دعا کے ضمن میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ وجنبنی, الفاظ پہ ذرا غور کریں, وجنبنی مجھے ایک جانب دور کر دیں, دوسری جانب کیا ہے؟ ان نعبد الاصنام, شرک. ہمیں, مجھے, میرے اولاد ذریت کو ایک جانب کر دے اور دوسری جانب دور شرک کو کر دے. جیسے دریا کے دو کنارے ہوتے ہیں, کبھی مل سکتے ہیں؟ نہیں, دریا کے کنارے کی دو جانب ہوتی ہیں, کبھی مل نہیں سکتے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے ایسے دور رکھنا, میری اور میری ذریت کو, کہ ہم کبھی مل نہ سکیں. یہ امام الموحدین ہیں, خلیل الرحمن ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام شرک سے ڈرتے ہیں. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو جب وفات ہوئی وصیت میں کیا فرمایا, کس چیز کی وصیت کی؟ جانتے ہیں لوگ وصیت کرتے اپنے مال دولت کی, پیچھے کوئی کسی کا ادھار دینا ہے یا لینا ہے, دنیا کی فکر ہوتی ہے. انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی وصیت دیکھیں ذرا, خود بھی نبی اور ابراہیم کے بیٹے کون ہیں علیہ الصلاۃ والسلام؟ اسماعیل و اسحاق, اور اسحاق کے بیٹے یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام, یعقوب کے بیٹے یوسف علیہ الصلاۃ والسلام, نبوت کا گھرانہ. اور وصیت دے رہے ہیں نبی, اپنے نبی بیٹے کو وصیت دے رہے ہیں, سبحان اللہ. کیا وصیت ہے؟ ارشاد عبارت ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 132-133 میں, ارشاد باري تعالى ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب. کلمہ توحید کی وصیت اور وصیت آخری وقت ہوتا ہے. کلمہ توحید کی وصیت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی دی اور یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی دی. کس کو دی؟ بنی ہی اپنے بیٹوں کو. ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو دی علیہ الصلوۃ والسلام، یعقوب نے اپنے بیٹوں کو دی علیہ الصلوۃ والسلام. یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. میرے بیٹے، اللہ تعالی نے تمہارے لیے اصطفى، چنا ہے اس دین کو، دین اسلام کو. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، یاد رکھنا تمہیں کبھی بھی تمہیں موت نہ الا یہ کہ تم مسلمان ہو. انسان مر تو جانا ہے، سب نے مر جانا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی مر گئے، ہم بھی مر جائیں گے، کوئی نہیں رہے گا. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سارے کی ساری کائنات فنا ہو جائے گی. ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اگر کوئی ذات رہے گی تو رب ذو الجلال کی ذات ہے، کوئی رہ نہیں سکے گا. لیکن یاد رکھیے، موت کبھی اس حالت میں نہ آئے الا وانتم مسلمون، یعنی کبھی شرک کی حالت میں موت نہ آئے، کبھی یاد رکھنا کفر کی حالت میں کبھی موت نہ آئے. یہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اپنے بیٹوں کو وصیت دے رہے ہیں. اور اگلی آیت میں یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام اپنے بیٹوں کو وصیت دے رہے ہیں. وصیت دیکھیں، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم لوگ موجود تھے، شاہد تھے، گواہ تھے، موجود تھے جب یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کو وفات آئی؟ اذ قال لبنیہ، جب انہوں نے اپنے بیٹوں کو یہ کہا، کیا فرمایا؟ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے تم؟ ایک نبی اپنے بیٹوں سے، جن میں نبی بھی شامل ہے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، سب کو کہہ رہے ہیں میرے بعد کس کی عبادت کرو گے تم؟ ما تعبدون من بعدی، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا و نحن له مسلمون. ذرا الفاظ پہ غور کریں، سوال کیوں کہ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ اس لیے کہ یاد رکھنا، میں تمہیں آگاہ کر رہا ہوں، شرک کبھی نہ کرنا. کیا ان سے بھی شرک ہو سکتا ہے؟ نبوت کا گھرانہ ہے، شرک ہو سکتا ہے؟ شرک ایسی بیماری ہے جو اگر مسلمان غفلت کر لے تو شرک ہو جاتا ہے مسلمان سے. بدشگونی، یاد ہے بدشگونی کیا ہے؟ کالے بل نے راستہ کاٹ لیا، آج کے دن خراب ہو گیا، شرک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطیرۃ شرک، بدشگونی شرک ہے. اس سے کوئی بچتا ہے؟ آج ہماری امت میں کتنے لوگوں جو بدشگونی کرتے ہیں. اور یہاں پر جو الفاظ ہے بدشگونی کے نہیں ہے، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ توحید العبادہ کی تاکید اور شرک فی العبادہ کی نفی، اس سے بچ کے رہنا. عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، یہ عبادت کسی اور کے صرف کبھی نہ کرنا، تمہیں آگاہ کر رہا ہوں. قالو، اب بیٹوں کا جواب دیکھیں، جن بیٹوں نے اپنے والد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں پرورش حاصل کی بچپن سے، اور بچپن سے توحید کا علم حاصل کیا، ساری زندگی توحید کی سمجھ میں گزاری، ان کا جواب دیکھیں. قالوا نعبد الہک، اے ہمارے بابا فکر نہ کریں، ہم عبادت کریں گے تیرے رب کی، تیرے معبود کی، الہ معبود کی، تیرے معبود کی، جس کی تو نے عبادت کی ہم بھی اسی کی عبادت کریں گے. وہ الہ آبائک، اور وہی ایک معبود ہے، آپ کا بھی اور آپ کے باپ دادا کا بھی. آبائک کون ہے؟ آبا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق. اللہ تعالیٰ کے ان عظیم اور پیارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے جس ذات کی عبادت کی، ہم بھی اسی کی عبادت کریں گے. الہ واحدا، پھر تأکید، ایک ہی الہ ہے، زیادہ الہ نہیں ہے. یہ نہیں کہ ابراہیم کا الہ دوسرا تھا، اسحاق کا تیسرا تھا، یعقوب کا چوتھا تھا، ہرگز نہیں. الہ واحدا، ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں. ونحن له مسلمون، اور ہم نے اپنے آپ کو اس ذات کے حوالے کر دیا. اسے کہتے ہیں مسلمان، جو اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دے. اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی شرک سے ڈرتے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبياء والمرسلين سيد ولد بن آدم پورے کائنات کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بھی ڈرتے ہیں, شرک سے ڈرتے ہیں, اور کس پر ڈرتے ہیں؟ ابو جہل ابو لہب پہ نہیں ڈرتے, وہ تو ویسے مشرک ہیں. ابو بکر, عمر, عثمان, علی اور سادات اولیاء صحابہ کرام اور علم اجمعین سے ڈرتے ہیں کہ ان کو بھی شرک سے آگاہ کیا ہے. اس دنیا میں اگر کوئی ولی موجود ہے تو ہمارا ایمان ہے کہ صحابہ اور علم اجمعین سادات الاولیاء ہے, سارے اولیاء کے سردار ہیں. ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے, صحابہ کرم جمع تھے, تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اخوف ما اخاف علیکم الشرک, شرک الاصغر, میں سب سے زیادہ ڈرتا ہوں تم لوگ پر شرک سے, ڈرتا ہوں شرک اصغر سے. پوچھا گا کیا ہے یہ؟ کون سا شرک ہے؟ الریا, ریاکاری, یہ شرک ہے. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی بھی شرک سے ڈرتے ہیں, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی شرک سے ڈرتے ہیں. کیا صحابہ بھی ڈرتے تھے یا ڈرتے تھے؟ ایک بڑا پیارا اور معروف قصہ ہے, عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب اللہ تعالی نے اس امت کو طاقت سے نوازا, علم اور ایمان اور جہاد کی طاقت سے نوازا, تو فتوحات اسلامیہ پھیل گئیں, مشرق سے مغرب تک توحید کے جھنڈا لہراتا تھا. اور حضرت عمر کے زمانے میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بہت مشہور سپہ سالار تھے, ایران عراق کی فتح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ جو صحابہ تھے یہ ان کا قرض ہے ہم پہ, جنہوں نے اتنی محنت کر کے اس زمین کو پاک کیا. آج زمین میں کیا ہوتا ہے؟ زمین میں کیا ہوتا ہے آج؟ شرک, شرک نہیں, کھلا شرک ہوتا ہے. حسین رضی اللہ عنہ قبر کی طرف جب جاتے ہیں سجدہ دروازے سے کرتے ہیں, وہاں سجدہ کرتے ہیں اور ناک کو زمین, ماتھے کو رگڑتے ہوئے قبر تک جاتے ہیں. یہ آنکھوں سے ویڈیو دیکھیے, قبر کا طواف کرنا, پکار, مشکل کشائی, حاجت روائی کی نعرے وہاں پہ لگتے ہیں. بہرحال خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے, اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسی طاقت دی اور ایسی کرامت تھی ان کی کہ کبھی کوئی جنگ نہ ہاری. اللہ تعالیٰ کی فضل جس کو بھی عطا کرنا چاہے, سبحان اللہ, ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, کوئی جنگ نہیں ہاری, نہ جاہلیت میں اسلام سے پہلے نہ اسلام کے بعد, ایک جنگ بھی نہیں ہاری. تو جب جہاد پہ نکلے اور ایک کے بعد دوسری, ایک کے بعد دوسری اس طریقے سے کامیابی ہوتی گئی, لوگوں نے کہا جب خالد ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں کوئی فکر نہیں, ہمیں شکست ہو نہیں سکتی. یہ الفاظ تھے بس. ساتھ والے کون تھے, کہنے والے کون تھے؟ صحابہ تھے یا تابعین تھے؟ صحابہ اور تابعین, آج کے دور کے کوئی ایسے لوگ نہیں تھے. انہوں نے کہا جب تک خالد ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی, فتح ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے. عمر بن الخطاب کو خبر ملی, اور عمر بن الخطاب دیکھیں رضی اللہ عنہ جب لوگوں کو, صحابہ کو اور تابعین کو جہاد پہ بھیجتے تو ایک لسٹ لکھ لیتے کون کون جہاد پہ کہاں گیا ہے, اور خود روزانہ صبح ایوان خلافت سے نکلتے, ایوان خلافت مٹی کا گھر تھا, آج کی طرح بڑے بڑے محل نہیں, مٹی کا گھر تھا جس میں دو کمرے تھے بس, وہاں سے نکلتے, لسٹ کو دیکھتے, دروازے پہ دستک دیتے, اندر سے آواز آتی کون, باہر سے آواز آتی عمر بن الخطاب, امیر المؤمنین نہیں, عمر بن الخطاب, آپ لوگوں کو کس کس چیز کی ضرورت ہے میں لا کے دوں. وہ بتاتی ہمیں پیاز کی ضرورت ہے, لہسن کی ضرورت ہے, گھی کی ضرورت ہے, وہ لکھتے, خود لکھتے اور بازار میں جاتے خریدتے, دستک دیتے, گھر میں پہنچا دیتے, خود کرتے. اور شام کو روزانہ مغرب سے پہلے جا کے جہاں پر مدینہ کی آخری حد ہے مشرق کی طرف، کیونکہ فوج وہاں پہ اس طرف گئی ہوئی تھی، وہاں پر روزانہ جا کے رکتے، کوئی خبر تو نہیں آ رہی، وہ کوئی فتح کی بشارت مجھے آ کے دے روزانہ، تو خبر دینے انہوں نے خبر دی، اے امیر المؤمنین خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بارے میں لوگ اس طریقے سے کہہ رہے تھے، انہوں نے اس طریقے سے کہا جب تک خالد ہمارے ساتھ ہے کوئی پریشانی نہیں، جہاں اس طریقے سے کہا، اس وقت خط لکھتے ہیں، خط لکھا کس کے نام، بلال بن رباح رضی اللہ عنہ، مشہور صحابی، حبشی صحابی، عمر بن خطاب کون ہے، قریشی صحابی ہے، خط لکھا، خط میں لکھتے ہیں جب تمہیں میرا خط موصول ہو تو عمر بن خطاب کا حکم ہے یہ کہ خالد بن ولید کو عزل کر لو، اپنے عہدے سے دست بردار کر لو، اور ان کی جگہ متعین کرو حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو رضی اللہ عنہم اجمعین، اور خالد بن ولید سے، اور خالد بن ولید کی جو پگڑی ہے یہ اتارو، اور ان کے پیچھے ان کے ہاتھ باندھ لو، اور ان سے یہ سوال کرو کہ تم نے فلاں شخص کو 1000 درہم دیے تھے، یہ پیسے کہاں سے آئے اور کیوں دیے، کیونکہ یہ بھی خبر ملی تھی کہ اس طریقے سے انہوں نے کسی کو 1000 درہم دیے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ خط کو دیکھتے ہیں، امیر المومنین کا حکم ہے یہ نافذ کرنا ہے، اور وہاں پر، اور یاد رکھیں حضرت بلال وہاں پہ ایک سپاہی تھے، سپاہ سالار نہیں تھے، کوئی عہدہ نہیں تھا، حضرت خالد بن ولید کے برابر نہیں تھے، حضرت خالد بن ولید کی فوج میں سے ایک فوجی تھے، بس یہ ان کی حیثیت تھی، سمجھدار انسان کو کیا کرنا چاہیے اس موقع پر، کیا کرنا چاہیے، مشورہ، کس سے، جس کا نام حضرت عمر نے لیا، تین لوگوں کے نام تھے، حضرت خالد بن ولید، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، اور تیسرے وہ خود تھے، تو کس کی طرف گئے، ابو عبیدہ بن جراح کی طرف گئے، اور ان کو خط جا کے دکھائے یہ حکم ہے امیر المؤمنین کا، کیونکہ نکل چکے تھے، انہوں نے کہا جب واپس آئیں گے پھر یہ بات کرنا، ابھی مناسب وقت نہیں ہے، دیکھیں سمجھداری دیکھیں، تاکہ تفرقہ نہ ہو، فتنہ نہ ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو جب واپس آئیں گے، ابھی ہم نکل چکے ہیں، جب پڑاؤ ڈالیں گے پھر بات کریں گے، جب واپس آئے، اللہ نے فتح دے دی، واپس آئے، ابھی ڈھال سینے پہ لگی ہوئی ہے، تلوار ہاتھ میں ہے، چہرے اور پاؤں گرد و غبار سے آلود ہو چکے ہیں، جو ہی گھوڑ سے اترتے خالد بن ولید حضرت بلال، اسی وقت آتے ہیں، ابھی ریسٹ کا وقت نہیں، خط لے کے آتے ہیں اور خط پڑھتے ہیں، خالد بن ولید کوئی بات نہیں کرتے، اپنا سر جھکاتے ہیں، وہ پگڑی اتارتے ہیں، ان کے ہاتھ پیچھے باندھ لیتے ہیں، اور حضرت خالد کو کہتے ہیں کہ فلاں شخص کو تم نے 1000 درہم دیے، کیوں دیے اور کیسے دیے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جہاد کر رہا ہوں، اس دور سے، اور میرے پاس مالی غنیمت اکٹھا ہو چکا ہے، تو میں نے اس میں سے دے دیا، مال تو میرے پاس تھا، جب یہ جواب سنا اس کے پیچھے سے ہاتھ کھول دیتے ہیں، اور خالد بن ولید بری ہو جاتے ہیں، ان کی جگہ متعین کرتے ہیں ابو عبید عام بن جراح رضی اللہ عنہ کو، خالد بن ولید کیونکہ جہاد اللہ تعالیٰ کے لیے تھا، اپنی ذات کے لیے نہیں تھا، وہاں سے نکل کے جہاں پر فوجی کھڑے وہاں پہ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، فوجوں کے صف میں جہاں پر دوسرے کھڑے ہیں، یہ نہیں کہ مجھے عہدے سے دستبردار کر دیا، میں خالد ہوں، میں مجھے خدا حافظ میں جا رہا ہوں، ہرگز نہیں، بلکہ یہ جہاں پہ کھڑے ہو کر اب سپہ سالار سے مخاطب ہو رہے ہیں، بعوض بن جراح سے، اب میں آپ کے سپاہی میں سے ایک سپاہی ہوں، جہاں پر آپ کا حکم ہے وہاں جانے کے لیے تیار ہوں میں، اور لوگوں نے دیکھا کہ خالد نے جب اس وقت جس جوش و جذبے سے جہاد کیا اور مقاتلے کیا کافروں کا، وہ تعجب ہو جاتا تھا کہ وہ بہت سارے لوگوں کے بیچ میں کود جاتے اور اتنی سختی سے لڑتے کہ لوگ پریشان ہو جاتے، حضرت عبیدہ نے بلایا کہ خالد تم یہ کیا کر رہے ہو، پہلے تم ایسا نہیں کرتے تھے، اپنا ذرا خیال رکھو. حضرت خالد نے فرمایا تب میں سپہ سالار تھا، میرے گردن پہ ایک ذمہ تھا، اگر مجھے کچھ ہو جاتا تو پوری فوج کو پریشانی ہوتی، کچھ بھی ہو سکتا تھا. اب میرے گردن سے وہ ذمہ ہٹ گیا ہے، اب اگر خالد مر بھی جائے تو کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی. یہ ایمان تھا. دیکھیں شرک نہیں ہوا، صرف لوگوں نے، مومن متقی لوگوں نے یہ کہا جب تک خالد ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں پریشانی نہیں. حضرت عمر کو یہ بات بھی پسند آئی، تو عمر کا، تو خالد کا رب کہاں گیا؟ جب خالد تمہارے ساتھ پریشان تو خالد کا رب کہاں ہے؟ اس کو کیوں بھول گئے ہو؟ تمہیں کامیابی کون عطا فرما رہا ہے؟ اور خالد بن ولید کو یہ طاقت کس نے دی، یہ فضیلت کس نے دی، اس کو کیوں بھول بیٹھے ہو؟ تو کہ یہ گوارا نہ ہوا. تو صحابہ کرام بھی شرک سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اولیاء بھی شرک سے ڈرتے ہیں. چنانچہ دیکھیں قرآن مجید میں اصحاب الکہف مشہور قصہ ہے، اور جمعہ کے دن پڑھنے کی فضیلت ہے، ہم سب پڑھتے سورہ کہف الحمدللہ. اور بھائی سے گزارش ہے سورت کی تاکید سے پڑھا کریں. اصحاب الکہف جوان تھے، ان جوانوں نے دیکھا کہ ہماری قوم جو ہے شرک کرتی ہے، تو اس شرک سے بچنے کے لیے ساری قوم کو چھوڑ دیا، وہاں سے نکل گئے. اگر شرک سے نہ ڈرتے تو وہاں پہ رہتے؟ اپنے گھر کو چھوڑنا کوئی عام بات نہیں، اپنے گھر، دوست و احباب، جس انسان کی زندگی اس کے گھر، اپنے گھر میں ہوتی ہے. اور کس کو اپنا گھر محبوب نہیں، مجھے بتائے؟ ہر انسان اپنا گھر، اپنے دوست و احباب اور اقارب اور رشتے سب کو پیارے ہیں، لیکن جب شرک ہوا تو سب کو چھوڑ دیا. یہ ہوتی ہے قربانی. اگر شرک سے نہ ڈرتے تو کیوں چھوڑتے؟ شرک سے وہ بھی ڈرتے تھے. اور اسی طریقے سے لقمان علیہ الصلاۃ والسلام، لقمان رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، وہ بھی شرک سے ڈرتے تھے. اپنے بیٹوں کو سب سے پہلے کیا نصیحت کی؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان شرک لغو من عظیم. تو قرآن بھی اس کی گواہی دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، اللہ تعالیٰ کے اولیاء بھی شرک سے ڈرتے ہیں. تو کیا ہمیں شرک سے ڈرنا چاہیے کہ نہیں؟ ان دلائل کے بعد بھی کوئی ابھی کوئی خدشہ ہے، ابھی کوئی غلط فہمی رہتی ہے؟ رہے گی یہ بات کہ کیا کلمہ گو مشرک ہو سکتا ہے یا نہیں. اس غلط فہمی کے جواب کے لیے میں زیادہ تاویل نہیں کروں گا، میں صرف آیتیں اور احادیث بیان کرتا ہوں. تقریباً 13 آیتیں ہیں اور 15-16 احادیث ہیں، 30 کے قریب دلیل ہے کہ کلمہ گو بھی مشرک ہو سکتا ہے. قرآن مجید کی آیات سے آغاز کرتے ہیں. پہلی آیت ارشاد باری تعالیٰ ہے وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. اکثر لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے الا یہ کہ وہ شرک کرتے ہیں، یعنی شرک کے ساتھ ایمان لاتے ہیں. یہ آیت سورۃ یوسف آیت نمبر 106. دوسری آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے، شرک سے آلودہ نہیں کیا، انہیں کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہے. یہاں پر لفظ آیا ہے الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم، میں نے ظلم کہہ کے پھر شرک کہا. جب یہ آیت نازل ہوئی تو بڑے بڑے صحابہ وسلم اجمعین پریشان ہوئے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئے اور یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیت، ہم میں سے کون ایسا شخص ہے جس نے اپنے نفس پر ظلم نہ کیا ہو؟ انسان سے غلطی ہو ہی جاتی، ظلم ہو ہی جاتے انسان سے، اس کا مطلب ہے کوئی بخشش نہیں، کوئی امن نہیں، کوئی ہدایت نہیں، سب کچھ چلا گیا. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ ظلم نہیں جو تم سمجھ رہے ہو، یہ وہ ظلم ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ان الشرک لظلم عظیم. یہ وہ ظلم ہے، شرک. اس آیت میں ظلم کا مطلب ہے شرک. تو اس سے شرک مطلب جس، جو شخص ایمان لایا اور ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کو اور توحید کو شرک سے آلودہ کیا، تو اس کے لیے نہ کوئی امن و امان ہے اور نہ وہ ہدایت یافتہ ہے، کبھی بھی نہیں، نہ وہ مومن ہو سکتا ہے اور نہ اسے ہدایت مل سکتی ہے. تو یہاں پر ایمان کے ساتھ شرک لفظ آ گیا، یعنی مومن بھی شرک کر سکتا ہے. نمبر تین ارشاد باری تعالیٰ ہے ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون والذین هم بآیات ربهم یؤمنون والذین هم بربهم لا یشرکون. اللہ اکبر. سورۃ المؤمنون آیت 57-59. ان آیتوں میں اللہ تعالی مومنوں کی صفات بیان کر رہے ہیں, اور صفات بیان کرتے کرتے اللہ تعالی نے یہ بیان کیا والذین هم بربهم لا یشرکون, یعنی مومن کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ ایمان لانے کے بعد کبھی شرک نہیں کرتے, اپنے رب کے ساتھ کسی کو شرک نہیں ٹھہراتے. تو یہاں پر بھی یہ دلیل ہے کہ ایمان کے ساتھ شرک بھی ہو سکتا ہے. تو کلمہ گو مسلم مشرک ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے, تو اسے شرک سے آگاہ رہنا چاہیے. نمبر چار, ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. سورۃ الانعام آیت نمبر 121. آیت کا ترجمہ یہ ہے اور اسے نہ کھاؤ جس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا ہو, اور وہ بے شک فسق ہے, اور بے شک شیطانوں نے اپنے دوستوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ تم سے جھگڑیں, اور اگر تم ان کا کہنا مانو تو اس وقت تم مشرک ہو, یعنی تم مشرک ہو جاؤ گے. یعنی وہ یہ کہتے ہیں جس جانور کو اللہ تعالیٰ مار دے وہ حرام ہے, اور جس جانور کو تم لوگ ذبح کرو اور مار دو وہ حلال ہو جاتا ہے. لیکن شبہ غلط فہمی, دیکھیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی, یعنی جب انہوں نے یہ کہا کہ جس جانور کو اللہ تعالیٰ قتل کرے جو ویسے مر جاتا ہے وہ تو حرام ہو جاتا ہے, جس کو تم مارتے ہو ذبح کر کے وہ کیسے حلال ہو جاتا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کا مارا ہوا جانور حرام ہے, مردہ ہے, مردار ہے, تمہارا مرا ہوا جانور اپنے ہاتھ سے جو مارتے ہو وہ حلال ہو جاتا ہے, یہ کون سی انصاف کی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ آیت نازل فرمائے. اور امام قرطبی فرماتے ہیں فدلت الآية على ان من استحل شيئا مما حرم الله صار به مشركا, یعنی اس آیت سے یہ واضح ہوا جس نے کوئی ایسی چیز جو حرام تھی اسے حلال کر دیا وہ شخص اس عمل سے مشرک ہو جاتا ہے. وقد حرم الله سبحانه وتعالى الميت نصا, اللہ تعالیٰ نے مردار کو حرام قرار دے دیا نص سے, قرآن مجید کی آیت ہے اس میں, واضح الفاظ ہے. فَإِذَا قَبِلَ تَحْلِيلَهَا, تو اگر وہ اس کی کو حلال مان لے, قبول کر لے کہ یہ حلال ہے, من غیرہ, اللہ تعالیٰ کے حکم کے علاوہ, یعنی کسی کا حکم بھی ہو, فقد اشرک, تو اس نے شرک کیا. یہ تفسیر قرطبی میں یہ الفاظ موجود ہیں. نمبر پانچ, ارشاد باری تعالیٰ ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم, سورۃ توبہ کی آیت, اور یہ مشہور آیت ہے کہ انہوں نے احبار کہتے ہیں عالم کو اور راہب کہتے ہیں عابد کو, کہ یہودیوں نے, کہ نصارہ نے بنی اسرائیل میں سے جو نصارہ تھے انہوں نے کیا کیا, اپنے علماء کو اور عباد کو جو زاہد اور عابد تھے ان کو رب بنا لیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ. تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو عدی بن حاتم الطائی رضی اللہ عنہ, یہ وہ صحابی ہیں جو کرسچن تھے, عیسائی تھے, مسلمان ہوئے. کسی بھائی کو یہ پتا ہے کہ کوئی یہودی صحابی جو بعد مسلمان ہوا, کسی کو ایک آتا ہے؟ حضرت کون؟ حضرت خدیجہ کے چچا نہیں, کزن تھے, چچا زاد بھائی تھے وہ, تنصر, وہ بھی کرسچن تھے, تنصر عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ, مشہور صحابی ہیں, اور یہ یہودی تھے مسلمان ہوئے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے. اور کرسچنوں میں سے آپ کو یاد ہونا چاہیے کون, عدی بن حاتم الطائی. اگر کوئی سوال کرے کہ یہودی صحابی کوئی تھا جو پہلے یہودی تھا بعد میں اسلام قبول کیا, تو یہ تھے. اور عیسائیوں میں سے حضرت عدی بن حاتم الطائی رضی اللہ عنہ اجمعین. تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئے, انہوں سے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے تو کبھی اپنی نہ تو اپنے علماء کو نہ اپنے پادریوں کو کبھی کسی کو ہم نے رب نہیں بنایا, اللہ تعالیٰ کا کلام بھی حق ہے, تو ذرا وضاحت کیجیے. اور یہاں پر ایک دلیل ہے, جب بھی کوئی غلط فہمی ہو تو کس کی طرف جانا ہے؟ علماء کی طرف جائیں. اور ان سے سوال کریں. یہ نہیں کہ غلط فہمی تو بس یہی ہے بس بات ختم ہے, ہرگز نہیں. تو علماء سے جا کے پوچھیں, جو علم علماء کے پاس ہوتا ہے وہ آپ کے گمان میں نہیں ہوتا اور اس میں برکت بھی ہوتی ہے. جب آپ علماء کی طرف جا کے پوچھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کا دل بھی سینہ بھی کھول دیتے ہیں, آپ کو سمجھ بھی آتی ہے اور آپ کے لیے اس راستے پہ صراط مستقیم پر چلنا بھی آسان ہو جاتا ہے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا جب وہ کسی حرام چیز کو حلال کر دیتے تھے اور حلال کو حرام کر دیتے ان کی فرما برداری کرتے تھے کہ نہیں, ان کی اطاعت کرتے تھے کہ نہیں؟ ان کا جی ہاں کرتے تھے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, یہی تو ان کی عبادت ہے, یہی تو ان کو رب بنانا ہے. یعنی کسی حلال کو حرام کر دینا اور حرام کو حلال کر دینا یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کا احکام ہے, اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اگر کوئی بھی شخص کسی حلال کو حلال چیز کو حرام کر دے یا حرام کو حلال کر دے تو اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے آپ کو شریک کر دیا, اس نے فیصلہ دیا اور حلال کو حرام کر دیا. اور یہ تفسیر ابن کثیر میں یہ قصہ موجود ہے. نمبر 6, ارشاد باری تعالیٰ ہے, یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ. یہ سورت المائدہ آیت نمبر 54 میں, یہاں پر بھی جو مومن ہے, کیونکہ الذین آمنوا سے آغاز اللہ تعالیٰ نے کیا, جو شخص تمہیں سے مرتد ہو جائے, مومن مرتد ہو سکتا ہے, کافر ہو سکتا ہے, اور کفر کی سب سے بڑی وجہ شرک ہے. یعنی جب مومن مرتد ہو سکتا ہے تو مومن مشرک کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ جب شرک سب سے بڑی جڑ ہے, سب سے بڑی وجہ ہے کفر کی. نمبر 7, ارشاد باری تعالیٰ, یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر بعد اسلامہم. سورۃ توبہ آیت نمبر 74, وہ قسم کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کہ انہوں نے کوئی کفریہ قول نہیں کہا, کوئی ایسے کلام نہیں کہ جس میں کفر ہو اپنے اسلام کے بعد, اسلام لانے کے بعد. اور اسی کے ساتھ نمبر 8, ارشاد باری تعالیٰ ہے, ولئن سألتهم لَيَقُولُنَّ كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. سورۃ توبہ آیت نمبر 67. ان دونوں آیتوں میں, سورۃ توبہ کی دونوں آیتوں میں ایک قصہ ہے صحیح بخاری مسلم میں, اور تفسیر ابن کثیر میں اس کو بیان کیا ہے کہ غزوہ تبوک میں جب لوگ واپس آ رہے تھے, سفر بہت لمبا تھا, تھک گئے تھے, تو ایک شخص نے ایسے الفاظ کہے, کفری الفاظ کہے, سننے والے بہت تھے. اس شخص نے کہا, ہم نے نہیں دیکھا ان قراء کی طرح, یہ جو قاری ہمارے, اور قاری اس وقت کہتے تھے علماء کو, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جو کہ بڑے بڑے صحابہ تھے. ارغب بطونن, یہ تو پیٹو ہیں, یہ صرف کھانا پینا جانتے ہیں بس. واکذب السینتن, جب بات کرتے جھوٹی بولتے ہیں, نعوذ باللہ. ولا اجمل عند اللقاء, اور جب یہ جنگ کی طرف جاتے سب سے پیچھے ہوتے ہیں, یہ بزدل ہے, نعوذ باللہ. تو وہاں پہ ایک صحابی تھے, انہوں نے سن لیا, کذب تھے یا منافق, تو منافق تم نے جھوٹ بولا ہے, یہ بات کبھی سچ نہیں ہو سکتی. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے گئے. ان کے پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو آسمان سے بھیج دیا اور یہ آیت نازل ہوئی, قل اباللہ ورسولہ, قل اباللہ وآیات ورسول کنتم تستہزئون. سبحان اللہ, کیا تمہیں ہنسی مذاق کے لیے صرف اللہ تعالیٰ کی آیتیں اور اللہ تعالیٰ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی رہ گئے, اور کچھ نہیں تمہارے مذاق کے لیے, کوئی چیز نہیں, صرف یہی چیزیں ہیں؟ لا تعتذروا, اب بہانے نہ بناؤ, اب تمہاری کوئی نہیں چلے گی. قد کفرتم بعد ایمانکم, تم لوگوں نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد. تو مومن سے کفر ہو سکتا ہے, مسلمان سے کفر ہو سکتا ہے, کلمہ پڑھنے والا مسلمان کافر ہو سکتا ہے, اور شرک میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے کہ کفر کی سب سے بڑی وجہ ہے, سب سے بڑی جڑ ہے. نمبر 9, اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفرقان میں عباد الرحمن مومنوں کی صفات بیان کرتے کرتے بیان کرتے ہیں, والذین لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق. سورۃ الفرقان آیت نمبر 68. اللہ فرماتے ہیں, اور یہ مومن جو ہیں عباد الرحمن, یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو نہیں پکارتے. دیکھیں, لا يدعون مع الله الها اخر, اور یہاں پہ دعا جو ہے مطلق ہے, کوئی مقید نہیں کہ کون سی دعا ہے. تو اس کا مطلب ہوا عبادت, یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی معبود کو شریک نہیں ٹھہراتے. مومن کو تو یہ صفات ہے, اگر مومن ہے تو اس سے بچے گا, اگر ان سے یہ ہو جاتے ہیں شرک ہو جائے پھر مومن نہیں ہے وہ. یعنی کلمہ گو مسلمان سے, مومن سے شرک ہو سکتا ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اس کو بیان کیا ہے. دیکھ, قرآن مجید ایک حکیم کتاب ہے, احکم الحاکمین کا کلام ہے سبحانہ و تعالیٰ کا, تو کوئی بھی زیادتی کی بات نہیں اس کتاب میں. اب سورۃ فاتحہ سے لے کے سورۃ ناس تک ایک لفظ بھی زیادہ نہیں ہے. کوئی بھی زیادتی نہیں ہے. جو بات ہے علمی بات ہے, حکمت کے ساتھ ہے. تو اگر کلمہ گو مسلمان سے مومن سے شرک نہ ہو سکتا تو یہاں پہ اس آیت کو بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ سورہ مومنوں میں بیان کیا, سورہ فرقان میں بیان کیا, اس کا مطلب ہے کہ مسلمان سے بھی شرک ہو سکتا ہے. نمبر 10, اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا, اور بڑی زبردست آیت ہے یہ, بڑی عظیم آیت ہے, سورۃ النور آیت نمبر 55. اور بحث گزارش ہے اس آیت کو یاد کر لیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے, وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ذرا غور کر آیت پہ. وعد الله الذين امنوا منكم, اللہ تعالی نے وعدہ کیا کن کے ساتھ؟ کافروں کے ساتھ, مشرکوں کے ساتھ نہیں. الذين امنوا منكم, تم میں سے مومنوں کے ساتھ. وعملوا الصالحات, جنہوں نے اچھے عمل کیے, تاکید ہے ایمان کی. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ, کہ اللہ تعالیٰ ضرور ان کو زمین پر خلافت عطا فرمائے گا. کم استخلف الذین من قبلہم, جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تم سے پہلے ان لوگوں کو خلافت عطا کی تھی. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ, اور اس دین کی تمکین اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. دین کا نفاذ ہوگا, لوگ کہتے ہیں شریعت کا نفاذ, نارے ہو شریعت کا نفاذ, شریعت کا نفاذ. اللہ تعالیٰ شریعت کو نافذ کرے گا, اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. کس دین کو نافذ کریں گے, کس دین کی تمکین ہوگی؟ دینہم الذی ارتضی لہم, جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہوگا. وہ دین ہے جس پر لوگ راضی ہیں, یاد رکھیں دین صرف ایک ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین اسلام صرف ایک ہی ہے, اور اسی پر اللہ تعالیٰ راضی ہے. اس میں جو بھی چیزیں زیادہ کی گئی ہیں یا جو اس دین سے نکالا گیا اور کم کیا گیا ہے, یہ لوگوں کا گھڑا ہوا دین ہے, اللہ تعالیٰ کا دین نہیں. تو اللہ تعالیٰ اس دین کی تمکین کرے گا اور شریعت کا نفاذ ہوگا. جس دین پر اللہ تعالیٰ راضی, اسی کا نفاذ ہوگا. وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا, اور سب تاکید ہے, لام تاکید کے لیے آ رہے دوبارہ, اور اللہ تعالیٰ ان کی حالت کو تبدیل کر دے گا. کون سی حالت؟ خوف کی حالت جس میں وہ بھی رہتے ہیں, تبدیل ہو کر امن و امان کی حالت ہو جائے گی. تین بڑے بڑے انعام جس کی آج امت محتاج ہے. واللہ امت کو خلیفہ چاہیے نا, کیونکہ خلیفہ ہو سب مومن مسلمہ متحد ہو جائیں, ایک خلیفہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے فرمایا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ, تمہیں خلافت بھی ہوگی. تم یہی چاہتے ہو یا یہی چاہتے ہو, اور دین کا نفاذ کرنا چاہتے ہو, یہ بھی عطا کروں گا. خوف و ہراس میں رہتے ہو, دشمن کا غلبہ ہے, تمہارے خوف و ہراس کی حالت بھی ختم ہو جائے گی. تین بڑے انعام, تین بڑے احسان, ایک شرط ہے بس. شرط کو پورا کرو, اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہے. اللہ کی قسم, اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہے. تو یاد رکھے, جب اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے تو وہ اپنا وعدہ پورا کر کے رہتا ہے. شرط کیا ہے؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا, بس ایک شرط, میری ہی عبادت کرو, میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. یہ سارے کے سارے تین کے تین انعامات میں تمہیں عطا کر دوں. اللہ کی قسم, آج امت اس شرک سے توبہ کر لے, آج یہ مزارات اور قبے ختم ہو جائیں, اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ عمل کیا جائے کہ کوئی بھی قبہ یا قبر جو زمین سے اوپر نہ دیکھے الا یہ کہ اسے برابر کر دو. حضرت علی کو حکم دے, صحیح مسلم کی روایت ہے. اگر اس حدیث پہ عمل کیا جائے آج, اور یہ سب شرک مٹا دیا جائے ظاہرا اور باطنا, لوگوں کے دلوں سے بھی یہ مشکل کشا حاجت روائی جو مختلف لوگوں کے لیے, جو محتاجوں کے لیے, جو لوگوں کے لیے وہ بیان کرتے ہیں, صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کر دیں. نہ علی مشکل کشا ہے, نہ غوث حاجت روا ہے. اگر مشکل کشا اور وہ حاجت روا ہے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. آج اپنا باطن درست کر لیں, اپنا ظاہر درست کر لیں, یہ قبر پرستی ختم ہو جائے, اللہ تعالیٰ کی قسم اس امت کی کامیابی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے, یہ میرا وعدہ نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہے ہیں. سورۃ نور آیت نمبر 55 میں شروع میں لفظ دیکھیں, مومنوں کے ساتھ وعدہ ہے, مشرکوں کے ساتھ وعدہ نہیں کہ تم شرک چھوڑ دو. ذرا غور کریں, وعدہ کس کے ساتھ ہے؟ مومنوں کے ساتھ ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ وعدہ مشرک کے ساتھ کر رہے ہیں کہ تم شرک چھوڑو پھر میں تمہیں یہ کامیابی عطا فرماؤں گا, ہرگز نہیں. وعدہ مومنوں کے ساتھ ہے, اے مومنوں کبھی شرک نہ کرنا. جب شرک آئے گا امت میں, جب تم شرک کرو گے, پھر ڈر خوف ہراس بھی ہوگا, پھر تو دین کی تمکین بھی نہیں ہوگی, پھر یہ خلافت بھی نہیں رہے گی, پھر یہ طاقت بھی ختم ہو جائے گی. آج امت ذلت کا شکار ہے. تو ذلت کی سے اگر بچنا ہے اس توحید کی دعوت کو اٹھاؤ. آپ جانتے ہیں کہ ہمارا قصور کیا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ وہابی ہیں, مخالفین یہی کہتے ہیں ہمیشہ. ہمارا جو قصور ہے, جو شیخ محمد عبد الوہاب نے جو کیا ہے, اس کی وجہ سے ہمیں اس نام سے موسوم کیا جاتا ہے. آپ یاد رکھیں ہمارا جو قصور ہے وہ یہ ہے بس. آپ جانتے ہیں کہ سعودی عرب میں بھی قبر پرستی ہوتی تھی, جانتے ہیں کہ نہیں؟ اور یہاں پر بقیع ہے اور المعلا مکہ میں, بقیع مدینہ میں, یہاں پر بھی لوگ مزار بناتے تھے اور قبر پرستی ہوتی تھی. یہ بقیع تھا, تصویر دیکھیں گے, یہ قبے سر بقیع میں بنے ہوئے تھے. شیخ محمد عبد الوہاب جن کو یہ سب سے بڑا نعوذ باللہ مشرک مانتے, کافر مانتے ہیں ہمارے مخالفین ساتھی, انہوں نے ایک غلطی کی ان کے نزدیک. جانتے کیا غلطی کی؟ اس حدیث پہ عمل کیا. یہ حدیث یہاں پہ لکھی ہے, صحیح مسلم کی روایت, کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا کہ جہاں پر بھی کوئی تصویر دیکھو اسے ختم کر ڈالو, اور جہاں پر کوئی اونچی قبر دیکھو اسے زمین کے برابر کر دو. آج بقیہ یہ ہو گیا, یہ بقیہ ہے. صرف یہ قصور کیا, وہابی نے یہ قصور کیا, حدیث پہ عمل کیا, یہ بقیہ تھے اس کو ایسا کر دیا. اسی لیے مخالفین نے سختی برتی اور صبح و شام اپنی ہر بات میں یہ بیان کرتے کہ یہ وہابی ہے, وہابی. آج انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش میں وہابی ایک گالی ہے. آپ بچوں کو بھی پتہ ہے کہ کسی گالی کو کہ یہ وہابی ہے. یہ قصور کیا. تو میرے بھائی, اگر اس امت میں پھر سے وحدت قائم کرنی ہے, پھر سے عزت دیکھنا چاہتے ہو, تو اس امت سے شرک کو مٹا ڈالو. اسی رب کے واسطے سے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے, جس کی تم عبادت کرتے ہو, کہ اس شرک کو مٹا ڈالو. اللہ کی قسم, جب تک یہ شرک موجود ہے تو کوئی اکٹھے بھی نہیں ہو سکتا. اب جانتے ہیں شرک کی سب سے بڑی مصیبت جو ہے تفرق میں ڈال دیتا ہے. اس کے لیے علی مشکل کچھ ہے, اس کے لیے غوث حاجت روا ہے. تفرقہ ہوا کہ نہیں؟ تفرقہ ہے. لیکن جب آپ ایک ذات کی عبادت کریں گے, ایک ہی مشکل کشا, ایک ہی حاجت روا ہے, پھر اتحاد ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ پھر ہو سکتا ہے. نمبر 11, ارشاد باری تعالی ہے, یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین. آخر آیت تک سورہ ممتحن, آیت نمبر 12, آخری آیت, آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب تمہارے پاس مومن عورتیں آئیں بیعت کرنے کے لیے, تو بیعت کرتے وقت سب سے پہلے کیا حکم دینا؟ اللہ یشرکن باللہ شیئا, کہ کبھی شرک نہ کرنا. ارے مومن عورتیں ہیں, بیعت کے لیے آئیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہی ہیں, مومن عورتیں ہیں, سب سے پہلے حکم کیا ہے؟ کبھی شرک نہ کرنا. اگر مومن مسلمان شرک نہ کر سکتا یا کلمہ گو مشرک نہیں ہو سکتا تھا, تو کیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر یہ حکم دیتے اور اللہ تعالیٰ یہ بیان کرتے؟ سب سے پہلے کیا ہوتا؟ چوری نہ کر, زنا نہ کرو, یہ نہ کرو, وہ نہ کرو. لیکن سب سے پہلے شرک سے آگاہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ کلمہ گو مشرک ہو سکتا ہے. یہ 11 آیتیں ہیں. آیت نمبر 12, لقمان رحمتہ اللہ علیہ جب اپنے بیٹے کو نصیحت کی تو کیا کی؟ یا بنی لا تشرک بالله ان الشرك لظلم عظیم. تو کیوں نصیحت کی؟ کیا کوئی ایسی نعوذ باللہ کوئی فضول بات تھی؟ نعوذ باللہ, ہرگز نہیں. سب سے پہلے شرک سے آگاہ کیا کہ میرے بیٹے شرک سے بچ کے رہنا, شرک کبھی نہ کرنا. یعنی شرک ہو سکتا تھا کہ نہیں؟ جو چیز ممکن ہوتی اسی سے آگاہ کیا جاتا ہے, ناممکن سے تو کوئی آگاہ نہیں کرتا. کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ سورج کو ہاتھ نہ لگانا, جلا دے گا آپ کو, کہہ سکتا ہے؟ آگ سے تو ہر انسان روکتا ہے, بچوں کو روکے بھی آگ کے قریب نہ جانا. سورج سے کیوں نہیں روکتا ہے؟ کیونکہ ناممکن ہے کوئی انسان سورج کو ہاتھ لگائے. تو آگاہ اس چیز سے کیا جاتا ہے جو ممکن ہو. آیت نمبر 13, اصحاب الکہف جسے میں نے بیان کیا تھا, ہؤلاء قومنا اتخذوا من دونه الہا, سورۃ الکہف میں آیت نمبر 9 سے 26 تک یہ قصہ بیان کیا ہے. واضح الفاظ آتا بیان کیا کہ اصحاب الکہف شرک سے ڈرتے تھے اور شرک سے اپنی جگہ کو چھوڑ دیا. کیوں چھوڑا, کیوں ڈرا, کیوں ڈرتے تھے کہ خود وہ بھی شرک میں شامل نہ ہو جائے, اس لیے وہ ڈرتے تھے اور اپنی جگہ سے ہجرت کر لی. یہ 13 آیتیں ہیں اور احادیث میں جلدی سے بیان کر دوں. ویسے تو مومن کے لیے ایک ہی آیت کافی ہے واللہ, مومن کے لیے ایک ہی, واللہ ایک ہی آیت کافی ہے, اللہ تعالیٰ کا فرمان ایک ہی کافی ہے. لیکن دیکھیں ہمیں کتنے محنت کر کے اتنی دلائل دے رہے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھیوں کو بھی سمجھ عطا فرما اور ان کے لیے آسانی فرما کے ان چیزوں کو سمجھ سکے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور ہمارے بھی قدم ثابت کر دے. پہلی حدیث صحیح بخاری مسلم میں, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ قبیل دوست کی عورتیں کی سرین ذوالخلصہ میں حرکت نہ کریں گے. اور ذوالخلصہ جو ہے یہ قبیل دوست کا بت تھا. سرین کب ہلتے ہیں جانتے ہیں؟ جب طواف ہوتا ہے. یعنی اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ قبیلہ دوست مسلمان ہو چکا تھا. جانتے ہیں آپ قبیلہ دوست میں کون تھے؟ سلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبیلہ دوست میں کوئی جانتے ہیں؟ کوئی مشہور صحابی قبیلہ دوست میں کوئی مشہور صحابی جانتے کون ہے؟ سلام ورحمۃ اللہ, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ دوست میں سے ہیں. اور یہ جاننے کہ پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا تھا الحمدللہ. تو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ قبیلہ دوست کی عورتوں کے سرین ذوالخلصہ بت کی طواف نہ کریں. یعنی یہ الفاظ ہے, سرین کب ہلتے ہیں؟ جب طواف ہوتے, جب عبادت ہوتی ہے. اور یہاں پر بت نہیں ہے, آج کوئی ہے نہیں ہے, لیکن یہ اس طرف اشارہ ہے کہ ایک وقت آئے گا امت پہ کہ شرک ہوگا. اور آج کے دور میں شرک ہے کہ نہیں؟ شرک ہے. قیامت قریب ہے کہ نہیں؟ چھوٹی نشانیاں تقریبا مکمل ہو گئی ہیں سبحان اللہ, اب بڑی نشانی کا انتظار ہے. جب ایک نشانی شروع ہوگی تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طریقے سے وہ ایک کے بعد دوسرے, ایک کے بعد جیسے کہ ایک ہار کو آپ توڑتے ہیں تو اس میں سے موتی گرتے ہیں. کیسے گرتے ہیں؟ ایسے آتے ہیں. ایک ابھی ایک ختم نہیں ہوگی, دوسری آ جائے گی آیت, یعنی امام مہدی آئیں گے, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نازل ہوں گے, اس کے بعد یاجوج و ماجوج, اس کے بعد دجال, ٹھیک ہے, اس کے بعد یاجوج و ماجوج, اس کے بعد پھر تین خصف ہوں گے مشرق میں, مغرب میں, جزیرۃ العرب میں, اور آگ کا نکلنا یمن سے, عدن کے علاقے سے. یہ سارے بڑی نشانیاں ہیں, اور جب ایک ہوگی تو اس کے بعد دوسرے اس طریقے سے آئیں گے. اور ان کے ساتھ ساتھ پہلی نشانی وہ ہے سورج مغرب سے نکلے گا. یہ جو 10 بڑی نشانیاں ہیں, جب ایک آئے گی تو دوسری اس کے بعد بڑی تیزی سے آئیں گی. تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے, چھوٹے نشان تقریبا مکمل ہو چکے. اور یہ بھی چھوٹے نشان میں سے ایک نشان, یہ چھوٹی نشانی ہے یاد رکھیں کہ مسلمانوں میں بھی شرک ہوگا. کچھ لوگ کہتے ہیں اس میں واضح دلیل نہیں ہے, آگے حدیث میں وضاحت ہو رہی ہے. صحیح مسلم میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاس جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے, انہوں نے مجھے بشارت دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جو آدمی اس حال میں مر جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ, کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا, وہ جنت میں داخل ہوگا. سبحان اللہ, واضح الفاظ ہے. جبریل علیہ السلام آئے اور یہ بشارت دی, کس کی امت ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے سارے مومن ہیں, جس نے کلمہ پڑھا وہ امت ہی ہو گیا, حمد و ظاہر مومن ہے. اس وقت سب کے لیے بشارت ہے جنت کی, بشرط یہ کہ اس نے کبھی شرک نہ کیا ہو. نمبر 3, اس سے بھی اور زیادہ وضاحت, اگر اس میں بھی واضح نہیں تو اس حدیث صحیح مسلم کی روایت ہے, نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر نبی کی ایک دعا ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی, جس کی اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں. اور ہر نبی نے اپنی دعا کو اپنی دعا میں جلدی کی, اور میں نے اپنی دعا کو سنبھال کے رکھا ہے, چھپائے رکھا. کس لیے چھپائے رکھا؟ دیکھیں خود تکلیفیں اٹھاتے رہے, جنگ احد میں تکلیف ہوئی, اور طائف کے سفر میں 5000 فٹ اور 100 کلومیٹر اپنے پاؤں پہ بغیر کسی سواری کے. سواری کیوں نہیں لی؟ تاکہ مشرکین عرب یہ نہ سمجھے کہ دور کہیں جا رہے ہیں, کیونکہ عرب سمجھدار لوگ تھے, اگر سواری پہ چڑھ کے جاتے تو پتہ ہوتا کہ محمد کہیں باہر جا رہے مدد کے لیے. پیدل گئے, اپنے ساتھ صرف ایک صحابی کو لیا, اگر 3-4 اکٹھے جاتے گروپ میں پھر بھی ان کو شک ہوتا, حضرت زید بن حارثہ کو لیا بس. اور پیدل گئے, تکلیفیں اٹھائیں, دعا کر سکتے تھے کہ نہیں؟ لیکن یہ دعا ہمارے لیے, اپنی امت کے لیے, اس دعا کو چھپا کے رکھا. دیکھیں آج امت کیا کر رہی ہے, ہم نے اپنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کیا؟ 5 وقت نماز با جماعت ادا کرنا, یہ توحید کے بعد سب سے پہلا عبادت میں سب سے پہلا فریضہ ہے. کتنی امتی ہیں جو نماز 5 وقت با جماعت پڑھتے ہیں؟ دیکھیں ہم کس منہ سے جائیں گے, مرنا سب نے ہے, سب مر جائیں گے, کس منہ سے ہم اپنے رب کے سامنے کس منہ سے جائیں گے اور کیا جواب دیں گے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حوض مبارک پہ کھڑے ہوں گے, اپنے دست مبارک سے پانی پلائیں گے, کس منہ سے جائیں گے؟ یہ شرک کرنے والا جائے گا وہاں پہ, بدعتی جائے گا, بے نمازی جا سکتا ہے وہاں پہ؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم زندگی ساری تکلیفیں برداشت کرتے رہے اور اس دعا کو چھپا کے رکھا. کون سی دعا ہے؟ اور میں نے اپنی دعا کو چھپا کے رکھا اپنی امت کے لیے شفاعت. سبحان اللہ, اپنی امت کے لیے, ہمارے لیے, ہم بدکاروں کے لیے. صبح سے شام تک گناہ ہی گناہ ہے, آنکھیں کھولتے ہیں گناہ دیکھتے ہیں, آنکھیں بند کرتے ہیں گناہ پہ بند ہوتی ہے. اللہ کا رحم فرمائے, الا من رحم اللہ. اب روڈ پہ چلیں, اپنے کان بند کر سکتے ہیں, کیا کریں گے کانوں سے؟ اپنے آنکھیں بند کر کے پٹی لگا کے آنکھوں پہ چلو گے, کیسے چلو گے؟ تو سراپا ہم گناہ میں ڈوبے ہوئے ہیں, اللہ کا رحم فرمائے. ہمارے لیے ہی نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس دعا کو چھپائے رکھا. نائلۃ ان شاء اللہ, میری ہر امتی کو ان شاء اللہ ملے گی, یہ شفاعت نصیب ہوگی. من مات من امتی لا يشرك باللہ شیئا. جب ہر امتی کی بات ہوتی ہے نا, سب ایسے سینہ تان کے بیٹھتے ہیں, سب بے نمازی بھی کہتے میں بھی امتی ہوں, قبر کا طواف کرنے والا کہتے میں بھی امتی ہوں, بدعت کرنے والا کہتے میں بھی امتی ہوں. سبحان اللہ, یہاں پر واضح الفاظ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, میری امت میں سے اس شخص کو نصیب ہوں گی میری شفاعت جو اس حالت میں مر جائے کہ اس نے کبھی شرک نہ کیا ہو. حدیث نمبر 4, اور وضاحت کے ساتھ واضح الفاظ, صحیح مسلم حدیث نمبر 338, سنن ابی داؤد میں حدیث نمبر 4252, یہ ابھی میں بیان کر رہا ہوں. اس میں واضح الفاظ, شرک کے واضح الفاظ ہیں, جہاں پر کوئی اختلاف کر ہی نہیں سکتا, کوئی غلط ثابت کر ہی نہیں سکتا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لا تقوم الساعة, اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی, حتی تلحق قبائل من امتی بالمشرکین. اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی, قیامت قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ میری امت میں سے کچھ قبیلے مشرکوں کے ساتھ نہ جا ملیں گے. مزید وضاحت چاہیے؟ واضح الفاظ ہیں, میری امت میں سے کچھ قبیلے, ایک دو لوگ نہیں, یعنی بہت زیادہ لوگ ہوں گے جو شرک کریں گے, مشرک کے ساتھ جا کے مل جائیں گے. وحتى تعبد قبائل من امتي الاوثان, کچھ لوگ کہیں نہیں یہ تو وہ ہیں جو مرتد ہو جاتے ہیں, عیسائی ہو گئے یا کوئی یہودی ہو جاتے ہیں, یہ وہ ہیں نہیں, میری امت میں سے وہ لوگ جو شرک کریں گے, میری امت میں شرک ہوگا. وضاحت کہاں ہے؟ آگے دیکھیں وضاحت. وحتى تعبد قبائل من امتي الاوثان, اور جب تک کہ میری امت میں سے کچھ قبیلے وثن کی عبادت نہ کریں. دیکھیں سنم کا لفظ نہیں ہے, سنم کا لفظ ہوتا تو ہم کہتے ہیں کوئی ہندو ہو گیا جو بت کی عبادت کرتا ہے, ہاں یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں, لیکن الاوثان وثن جو ہے وہ اس چیز کو, اس بت کو کہتے ہیں, بت کو کہتے ہیں جو تراشا والا ہو, بغیر شکل و صورت کے بت کو وثن کہتے ہیں, اور جس پتھر کو آپ تراش دیں یا لکڑی کو تراش کے بت بنا لیں اسے صنم کہتے ہیں. الفاظ کی دقت دیکھے, وہ حتی تعبد من امتی الاوثان, قبر وثن ہے, اور اس طریقے سے درخت کا کوئی ٹکڑا ہو یا پتھر کا ٹکڑا, وہ بھی وثن ہے, تو قبر بھی وثن ہے. آج واضح آپ دیکھیں امت میں, آپ جا کے دیکھیں ہمارے ملک میں جا کے دیکھیں وثن کی عبادت ہو رہی ہے کہ نہیں. اور عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت میں طواف ہوتا ہے وہاں پہ ہوتا ہے, دعا و پکار ہوتی ہے وہاں پہ ہوتی ہے, نظر نیاز ہوتی وہاں پہ ہوتی ہے, قربانی ہوتی وہاں پہ ہوتی ہے, تو بچا کیا عبادت سے مجھے بتائیں. حتی تعبد قبائل من امت, عبادت کریں گے وہاں پہ, اوثان کے قریب جا کے عبادتیں کریں گے, یہ وہ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ کیا واقع جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس کو جھٹلائیں ہم؟ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ ٹشو کا ڈبہ نہیں ہے, یہ پانی کا گلاس ہے, ہم کیا کہیں گے اسے؟ پاگل ہے. تو ہم اس واضح جو ہمارے آنکھوں کے سامنے عبادتیں ہو رہی وہاں پہ, ان قبروں کے ساتھ جو عبادتیں ہو رہی ہیں, ہم کہیں کہ یہ عبادت نہیں ہو رہی ہے, شرک نہیں ہے, تو کیسے عقل مند ہو سکتے ہیں مجھے بتائیں. نمبر پانچ, صحیح بخاری مسلم میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا تطرونی کما اطرط النصارى عیسی ابن مریم انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ, مجھے حد سے نہ بڑھانا محبت میں, جیسا کہ نصارہ نے, عیسائیوں نے عیسی علیہ الصلوۃ والسلام کو حد سے بڑھا دیا. میں اللہ تعالیٰ, میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں, انما صرف اور صرف, میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں, میں صرف اور صرف بندہ ہوں, تو یہ کہو عبد اللہ رسول, میں اللہ تعالیٰ کا بندہ اور رسول ہوں, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صحیح بخاری مسلم. یہاں پر نصارہ کے کفر کی وجہ بیان کی, ان کے ایمان کے بعد, ایمان لانے کے بعد. نصارہ مومن تھے, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے جو نصارہ تھے, جو ان کے صحابہ تھے, جو ایمان لکھے, وہ مومن تھے وہ. لیکن یہ مومن جو بعد میں آہستہ آہستہ آتے گئے, کب کافر ہوئے؟ جب عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں غلو کیا. ان کا غلو کیا تھا؟ یہ نہیں تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام مشکل کشا بنا دیا کہ نہیں. کسے پکارتے؟ عیسیٰ کو پکارتے, آج بھی عیسیٰ کو پکارتے علیہ الصلوۃ والسلام, آج بھی سجدہ صلیب کو کرتے جس پر عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر نعوذ باللہ ایسی لٹکی ہوئی ہے. واللہ یہ سب سے بڑی گستاخی ہے. آپ دیکھیں ان کے چرچوں میں جا کے دیکھیں, واللہ تعجب ہوتا ہے. ایک چھوٹا سا ایسے چڈی سے پہنائی ہوئی ہے, اور ایسے کراس پہ ایسے لٹکایا ہوا ہے, اور کبھی منہ سے خون ٹپک رہا ہے, کبھی پیٹ سے خون ٹپک رہا ہے, وہ یہ کہتے اللہ کا نبی ہے. اس سے کوئی بڑی گستاخی ہوگی؟ کیا اللہ تعالیٰ کے نبی ایسے ہوتے تھے؟ نعوذ باللہ, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ لوگوں کی عقلیں کہاں گئی؟ تو ایک طرف سے تو محبت کا دعویٰ کرتے رب بنا دیا, دوسری طرف سے نعوذ باللہ اس شان میں یہ گستاخی ہے. تو یہ جو کام نصارہ نے کیا, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر امت کو سے آگاہ کر رہے ہیں, تم کبھی ایسا نہ کرنا, یعنی مجھے حد سے نہ بڑھانا جیسے عیسیٰ نے حد سے بڑھایا تھا. تو اگر عیسائی محبت میں حد سے بڑھ کر شرک کر سکتے ہیں, تو تم بھی کر سکتے ہو. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو تم بچ کے رہنا, وہ عمل جو انہوں نے کیا تم نہ کرنا کبھی. یہ بھی دلیل ہے کہ کلمہ گو مشرک ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے. مزید وضاحت اس کے آگے, موطأ امام مالک میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہم لا تجعل قبر وثنا یعبد, واضح الفاظ ہے کہ اللہ تعالیٰ, اللہ سے دعا مانگتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ میری قبر کو وثن نہ بنانا جس کی عبادت کی جائے. سبحان اللہ, کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کی عبادت کرنے کے لیے یہود و نصارہ آئیں گے؟ کیا وہ آئیں گے قبر کی عبادت کرنے کے لیے؟ یہ کس کے لیے بیان کر رہے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ یعنی خاص قوم کے لیے بیان کر رہے ہیں, دعا مانگ رہے ہیں کہ ان کو میرے قبر کی عبادت کرنے سے روکنا. دوسرے الفاظوں میں کہ اللہ تعالیٰ میری قبر کو عبادت گاہ نہ بنانا. عبادت کرنے والے کون آئیں گے؟ یہ مسلمان ہی تو ہیں جو محبت کرے. پہلی دلیل میں محبت میں نہ بڑھنا, دوسری دلیل دوسری حدیث میں اگر بڑھ بھی جاؤ تو کب, یعنی محبت اس طریقے کی نہ بڑھ جائے کہ میری عبادت کرو, تو حدود میں رہنا. محبت کی حدود کیا جانتے ہیں؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. سبحان اللہ. اور یہاں پر دیکھیں, اگر واقعی تم محبت کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے, جس نے اللہ تعالیٰ سے محبت کی اس پر فرض ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے. اگر واقعی محبت کرتے ہو تو میرے اتباع کرو. اور یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, یہ حدیث نہیں, یہ قرآن مجید کی آیت ہے. اگر واقعی محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میرے پیارے نبی کی اتباع کرو. یہ محبت کا دعویٰ ہے, یہ محبت ہے. داڑھی کو چھیل چھیل کے رہتے ہیں اور سال میں ایک رات کو جاگتے ہیں, رات تک جشن میلاد النبی منایا جا رہا ہے, یہ محبت ہے. ولا اسے کیا اسے محبت کہتے ہیں؟ اللہ کے بندے اگر واقعی محبت کرتے ہو تو اتباع کرو, اپنی شکل و صورت ویسی بناؤ, اپنا کردار ویسا بناؤ, اپنا اخلاق ویسا بناؤ. گھر میں جاتے ہی بیوی بھاگ جاتی, بچے بھاگ جاتے ہیں. اللہ کا رحم فرمائے. کیوں؟ اگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہو تو آپ سے اپنی بیوی بچے کیا, آپ سے پڑوسی, آپ کے غیر مسلم بھی آپ سے محبت کریں, آپ کا تو وہ کردار ہونا چاہیے. اسی کو اتباع کہتے ہیں. تو اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد, اللہ تعالیٰ میرے قبر کو عبادت گاہ نہ بنانا کہ میرے قبر کی عبادت کی جائے. یہ واضح دلیل کہ کلمہ کو مشرک ہو سکتا ہے. اور ابو داود میں روایت ہے, لا تجعلوا بیوتکم قبورا ولا تجعلوا قبری عیدا. سبحان اللہ, یہ واضح الفاظ ہے, اس سے زیادہ وضاحت ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کسے مخاطب ہیں جانتے ہیں؟ کس کو مخاطب ہیں؟ صحابہ کرام کو. اور ہمیں آج کے دور میں ہر زمانے میں وضاحت, اور ان کو مخاطب جو سن رہے ہیں اس وقت, اور ہمیں مخاطب کہ وہ ہمیں نقل کریں گے صحابہ کرام بعد میں. یہ پیغام سب کے لیے ہے. لا تجعلوا بیوتکم قبورا, اپنے گھروں قبریں نہ بناؤ. قرآن کی تلاوت کیا کرو, اللہ کا ذکر کیا کرو. کیوں؟ قبرستان میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی, وہ ذکر نہیں کیا جاتا, صرف دعا کر کے جاتے ہیں, وہاں پہ داخل ہوتے ہیں, ان کے لیے دعا کرتے ہیں. تو جن گھروں میں اللہ کا ذکر نہ ہو, جن گھروں میں نماز نہ ہو, جن گھروں میں قرآن کی تلاوت نہ ہو, وہ قبروں کی طرح ہوتی ہے, جیسے دوسری روایت میں آیا ہے. تو اپنے گھروں کو قبروں کی طرح نہ بناؤ, قبرستان نہ بناؤ. اور لا تجعلوا قبری عیدا, میری قبر کو میلہ جگہ نہ بنانا. عید کسے کہتے ہیں؟ میلے کو, عرس کو. آج مزار میں عرس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو آگاہ کر رہے ہیں اور ہمیں بھی آگاہ کر رہے ہیں کہ میرے قبر پہ عرس کبھی نہ کرنا, میرے قبر پہ کبھی میلہ نہ کرنا. کیوں؟ یہ بھی محبت میں حد سے گزر جانے کا ایک عمل ہے. کیونکہ عید جشن, یاد رکھیں, دین اسلام میں دو ہیں, دو عیدیں ہمارے لیے. اس کے علاوہ جو بھی جشن ہوتا ہے, جو بھی عید ہوتی ہے, وہ بدعت ہوتی ہے. اور اگر اس طریقے سے کسی مزار پہ جشن منایا جائے تو بدعت بھی اور شرک بھی ہے. حدیث نمبر 7 ہے, 8 پتہ نہیں, اب گنتے جائیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اخوف ما اخاف علیکم الشرك الاصغر وسئل عنه قال الرياء. صحابہ کرام سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں, میں سب سے زیادہ ڈرتا ہوں تم لوگوں پر شرک اصغر سے. جب سوال کیا کیا ہے, فرمایا ریاکاری. تو شرک سے ڈرتے تھے, اور اسے ڈرتے تھے کہ ان سے شرک نہ ہو, تو کلمہ گو شرک ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص آیا اور یہ کہا, ما شاء اللہ وشئت یا رسول اللہ, جو اللہ تعالیٰ چاہے اور تو چاہے یا رسول اللہ. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ما شاء اللہ وحدہ, ایک روایت میں, اجعلت للہ ندن, کیا تم نے مجھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر دیا, برابر کر دیا. بل ما شاء اللہ وحدہ, بلکہ جو صرف اللہ تعالیٰ چاہے. دوسری روایت میں اگر کہنا بھی تو یوں کہو, ما شاء اللہ ثم شاء فلان, جو اللہ تعالیٰ چاہے پھر کوئی اور چاہے. تو یہاں پر اس شخص سے شرک ہوا کہ نہیں؟ الفاظ میں شرک ہوا, تو کلمہ گو سے شرک ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ لا علمی میں تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ کر دیا اور وہ شخص رک گیا, تو وہ شرک نہیں, یاد رکھیں. لیکن جو جان بوجھ کے کر رہے ہیں, کیا وہ شرک نہیں آج؟ تو کلمہ گو مشرک ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے صحیح مسلم میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اگر کوئی مسلمان مر جائے اور اس کے جنازے پر 40 لوگ نماز پڑھیں, نماز جنازہ, جنہوں نے کبھی شرک نہ کیا ہو, تو اللہ تعالیٰ ان کا شفیع بنا دے گا قیامت کے دن, وہ شفاعت کریں گے. نماز جنازہ کوئی یہود و نصارہ پڑھیں گے؟ آ کے مسلمان ہی پڑھتے نماز جنازہ میرے بھائی. اور الفاظ دیکھیں, 40 لوگ اگر نماز پڑھتے ہیں, یعنی 40 مرد, 40 رجلا لا یشرکون باللہ شیئا, انہوں نے کبھی شرک نہ کیا ہو, اس کا مطلب ہے کلمہ گو مشرک ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ابو داؤد ترمذی میں, الطیرۃ شرک, الطیرۃ شرک, بچگونی شرک ہے, بچگونی شرک ہے. آج بچگونی مسلمان کرتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ رحم فرماتے ہیں کہ ہر گھر میں شرک یہ بشو نظر آ جاتی ہے کسی نہ کسی صورت میں, تو کلمہ گو مشرک ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے سنہ نسائی میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے گرہ ڈالی اور اس میں پھونک ماری تو اس نے جادو کیا, جس نے جادو کیا اس نے شرک کیا. اور من تعلق شیئا وکل الیہ, اور جو شخص کسی چیز سے اپنا دل جوڑ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے حوالے کر دیتا ہے. اللہ اکبر, جس کا دل جڑا ہوا ہے کسی قبر والے کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے حوالے کر دیتا ہے, جاؤ یہ جانو تم جانو. جس کا دل جڑا ہوا ہے اس تعویذ کے ساتھ, جاؤ یہ تعویذ اگر تمہیں کام دے تو یہ تعویذ تمہیں کام دے گا, جاؤ اللہ تعالیٰ اس کو اس کے حوالے کر دیتا ہے. من تعلق شیئا وکل الیہ. دوسری روایت میں آئے من تعلق تمیمتا فقد اشرک, جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا. آج عمر میں تعویذ ہیں کہ نہیں؟ اپنے کلینک میں بچے آتے ہیں دوائی لینے کے لیے, اور اپنا افغانی بھائی بیٹھے یہاں پر, اکثر یہ لوگ آتے ہیں اور کبھی یہاں پہ مٹکا بندھا ہوا ہے, کبھی گلے میں تعویذ ہے, کبھی کیا. تو میں ایک سوال کرتا ہوں, بھائی اس کا فائدہ کیا ہے؟ کہتے ہیں بد نظر سے بچاتا ہے. میں کہا اگر بچے کو بد نظر سے یہ بچاتا تو میرے پاس کیا لینے آئے؟ اگر اسی میں شفا ہوتی تو یہی کافی تھا اس کے لیے. اگر الحمدللہ اکثر وہ سمجھدار ہے, کہتے کینچی ہے آپ کے پاس؟ مجھے کہتے کینچی ہے, میں نے کینچی رکھی ہوئی وہاں پہ, کینچی دیتا ہوں خود کاٹتے ہیں, وہ تعویذ میرے پاس رکھے وہاں پہ, ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا. تو امت میں شرک ہو رہا ہے کہ نہیں؟ یعنی آنکھوں دیکھی چیز کیسے انسان انکار کرے کہ شرک نہیں ہوتا؟ امت میں کلمہ گو مشرک ہو سکتا ہے. اس طریقے سے احمد اور ابو داؤد میں صحیح سند کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الرقى والتوائم والتولى شرک, جھاڑ پھونک اور تعویذ اور گنڈے اور تیوالا, تیوالا کہتے ہیں وہ جادو جو میاں بیوی کے درمیان میں محبت کو زیادہ بڑھائے, اسے تیوالا کہتے ہیں. یہ بھی جادو کی ایک قسم ہے, یہ سارا کا سارا شرک ہے. یہ ہو رہا ہے کہ نہیں امت میں؟ شرک کی جھاڑ پھونک بھی ہو رہی ہے اور یہ محبت کے تعویذ بھی دیے جا رہے ہیں اور تعویذ بھی لوگ لٹکائے پھرتے ہیں, تو کلمہ گو مشرک ہو سکتا ہے. اس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری کتاب الادب میں, ایک شخص ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور یہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ, مجھے ایک کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے. دیکھیں اس زمانے میں لوگوں کے دل جنت سے جڑے ہوتے ہیں, جو سوال کرتے ہیں فکر آخرت کی, فکر جنت کی ہے. یہ سوال نہیں کہ مجھے مال کہاں سب سے زیادہ ملے گا, سب سے اچھا گھر میں کہاں پہ لوں, دنیا کی فکر نہیں ہے. کھانے کو کچھ ہے یا نہیں اس کی فکر نہیں ہے. سوال کیا ہے؟ کچھ ایسا عمل مجھے بتائیں جس سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا. سب سے پہلے پوچھنے والا کوئی یہودی تھا یا نصرانی تھا؟ نعوذ باللہ, کون تھا؟ صحابی تھا, سوال کرنے آیا. سوال کیا تھا؟ ایسا عمل مجھے بتائیں جس سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں. جواب کیا ہے سب سے پہلے؟ تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرا. اس کے بعد کیا فرمایا؟ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصل الرحم. صحیح بخاری حدیث نمبر 5983. تو اس میں صدیف واضح الفاظ ہیں کہ کلمہ گو مشرک ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے. ٹوٹل کتنی ہوئے؟ 30 کے قریب میں نے دلیل بیان کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں ہماری ضروریت کو سب مسلمانوں کو شرک بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے. کوئی سوال ہے کسی بھائی کے پاس؟ وقت کتنا ہے؟ 8:06 ہے. درخت سے اگر تعلق ہے تو بہتر ہے.
اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے امت میں شرک نہیں ہوگا, اور یہ حدیث ہے اللہ کے رسول کی کہ میری امت کبھی شرک نہیں کرے گی. اس تعلق سے
شرک کبھی نہیں ہوگا, تو میں نے کتنی ابھی حدیثیں بیان کی ہیں. ہاں ہاں مجھے یاد آیا, صحیح بخاری میں ایک روایت ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما اخاف علیکم الفقر, ایک روایت میں یہ آیا ہے, اور دوسری روایت میں ما اخاف علیکم الشرک. دیکھیں دونوں روایتیں یاد آ گئی. یہاں پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شرک نہیں ڈرتا تم لوگوں پر, دوسری روایت میں فقر بھی نہیں ڈرتا. اس کے جواب میں دیکھیں کہ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم اس وقت کی بات کر رہے ہیں جب, کیونکہ سوال کے جواب میں, پورا قصہ سوال کے جواب میں بات ہو رہی ہے کہ فقر نہیں ڈرتا میں کہ تم پر فقر ہوگا, کیونکہ آگے فتوحات ہونی ہے, اللہ تعالیٰ تو مال غنیمت سے مالا مال کرنا ہے, اور وہی ہوا. وما اخاف علیکم الشرک, کہ جو میرے سامنے بیٹھے ہو تم لوگ, تم کبھی شرک نہیں کرو گے. یہ خطاب صحابہ کرام کے لیے ہے, یہ امت کے لیے نہیں ہے. تو دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ جتنی بھی میں نے احادیث اور آیات بیان کی ہیں اس کو تو پھر منافی ہیں. یہ فرمان بھی نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کا ہے, وہ فرمان نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کا ہے. کیا یہ دونوں میں تعارض ہے؟ کیا دونوں نعوذ بالنبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم دونوں قول میں ٹکراؤ پیدا کر رہے ہیں؟ ہرگز نہیں. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکمت اور فصاحت و بلاغت عطا فرمائی ہے. اگر اس دنیا میں کوئی عربی میں کلام کرنے والے کوئی موجود ہیں یا کبھی تھے, تو سب سے بہتر نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ بلاغت اور فصاحت عطا فرمائی. تو واضح الفاظ میں بیان کرتے ہیں, ما اخاف علیکم, اسے کیا ثابت ہوتا ہے کہ تم پر مجھے ڈر نہیں ہے کہ شرک ہو. تو کیا امت پر ڈر ہے کہ نہیں؟ امت پر تو ڈر ہے, امت پر تو یہ آنا ہے, امت پر تو یہ, اور آپ آنکھوں سے بھی دیکھ رہے ہیں. تو احادیث کو سمجھنا بہت ضروری ہے. جیسے فقر کا فرمایا, شرک وہی فرمایا, تو کیا ان سے فقر ہوا؟ ختم ہو گیا فقر, بعد میں ختم ہوا. اس لیے کہ شرک اس وقت نہیں تھا, لیکن بعد میں شرک ہوا.